نحمد و نصلی علی رسول کریم. یہ کتاب ہے فیوز یزدانی جو ترجمہ فتح ربانی کا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اصلاحی مجالس کا مجموعہ ہے. اس میں سے 12ویں مجلس پڑھا جا رہا ہے, کچھ پڑھا گیا باقی میں کچھ پڑھا جائے گا. یہ مجلس اتوار کی صبح 2 ذی القعدہ 545 ہجری میں آپ کی خانقاہ شریف میں ہوئی تھی. اللہ پاک سے مانگ کر بیٹھیں کہ اللہ نے جس میں نورانی تاثیر رکھی ہے, جو روحانی تاثیر رکھی ہے, جو ایمانی تاثیر رکھی ہے, جو ایقانی تاثیر رکھی ہے, جو احسانی تاثیر رکھی ہے, اللہ ہمارے دلوں میں بھی اتار دے تاکہ ہمارے دلوں کی بھی کامل اصلاح ہو جائے, جو ہمارا اس مجلس سے مقصود ہے. اور یہی حضرت کا اس زمانے میں اس مجلس سے مقصود تھا کہ دل بن جائیں, سنور جائیں, صاف ہو جائیں, شفاف ہو جائیں, نفس کی آلائشوں سے پاک ہو جائیں, طبیعت کی آلائشوں سے پاک ہو جائیں, غلط قسم کی خواہشات کی آلائشوں سے پاک ہو جائیں. جو مادی فضائیں اس وقت ہم پر مسلط ہیں ان کی آلائشوں سے پاک ہو جائیں. اللہ کی یاد سے, غفلت سے شیطان کا تسلط ہو جاتا ہے, کیونکہ اللہ فرماتے ہیں یاش و ذکر رحمان مقید ہو شیطان فہو لہ قرین. جو رحمان کے ذکر سے غفلت کرتا ہے شیطان مسلط ہو جاتا ہے, جس کا قرین بن جاتا ہے, ہر وقت ساتھ رہتا ہے. یہ علائشیں ڈالتا رہتا ہے ہمارے دل کے اندر, اس کی علائشوں سے پاک ہو جائے. یہ دل صاف شفاف, جب اس پہ شفافت آتی ہے, لطافت آتی ہے, پاکیزگی آتی ہے, تو اللہ پاک کی معرفت کی استعداد بڑھتی ہے. جب اللہ پاک کی معرفت حاصل ہوتی ہے, یعنی اس کی عظمت کو, اس کی کبریائی کو, اس کے جمال کو, اس کی صفات کمال کو دل پہچاننے لگتا ہے. جب دل پہچانتا ہے تو یقیناً اللہ کی محبت دل میں جاگزی ہو جاتی ہے. یہ ہو نہیں سکتا, معرفت ہو اور محبت نہ ہو. معرفت کا لازمی نتیجہ محبت ہے. جب محبت دل میں جاگزی ہوتی ہے پھر گرانی نہیں اس کی اطاعت میں, پھر بوجھ نہیں اس کی اطاعت میں. یہ جو ہمارے جملے ہیں نا جی, کیا کریں جی, جی نہیں چاہتا جی, سستی ہو رہی ہے جی, فضائیں ایسی ہیں جی, پھر یہ نہیں, پھر نفس کے ہلے بہانے نہیں, اندر ایک چستی ہے, ایک شوق ہے, ایک ولولہ ہے اس کی ہر اطاعت کے کرنے کا اور ہر نافرمانی کو چھوڑنے کا. یہ دل کا اصل کام ہے. اللہ ہمارے دلوں کو ایسا بنا دے انشاءاللہ. یہ ہم اللہ سے مانگ کر بیٹھیں گے تو اس کے اندر بھی تاثیر ہے, وہ اللہ ہمارے دلوں میں اتاریں گے. گزشتہ جہاں ہم نے چھوڑا تھا, ابتلاء کا تذکرہ ہوا تھا. انسان کے ساتھ ابتلاء لگی ہوئی ہے, کوئی انسان اس سے خالی نہیں جو کسی پریشانی میں کبھی مبتلا نہ ہوا ہو. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں, کسی انسان کا تذکرہ کبھی نہیں سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا جس کو دنیا میں کوئی تکلیف آئی ہی نہ ہو. یہ انسان کے ساتھ, اب حضرت اس وقت جب یہ بات پچھلی دفعہ جب نے جہاں ختم کیا ہے, ایک دو سطر پھر پڑھ لیتے ہیں جس میں حضرت نے اپنے زمانے کی بات کی ہے, یعنی 545 ہجری کا ہے نا, ذی قعدہ کا مہینہ جو ہے نا, یعنی اس وقت جو آپ کے سامنے حالات ہیں اس پر اپنے مشاہدے اور اپنے تجربے کی بنا پر ہم آ رہے ہیں. اس زمانے میں بجز خاص خاص افراد کے جو شخص بھی بلا میں مبتلا ہوتا ہے وہ اس کے لیے عذاب ہے, نعمت نہیں ہے, اور گناہوں کی سزا ہے, زیادتی درجات و کرامات نہیں ہے. آگے سماتے ہیں, البتہ اہل اللہ جب مبتلا ہوتے ہیں تو اس لیے کہ ان کے مراتب بلند ہوں, ان کے بادشاہ کے. یہاں ہم نے پچھلے اتوار کو ختم کیا تھا. اب اللہ والوں پر بھی بیماریاں آتی ہیں, تکلیفیں آتی ہیں, مصائب آتے ہیں, ابتلا ہوتا ہے, اور عام لوگوں پر بھی. لیکن ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آئی, بیماری بھی آئی. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مفہوم ہے کہ مجھے تم جیسے دو شخصوں جتنا بخار ہو گیا, یعنی جتنا عام انسان کو بخار ہے مجھے اس سے زیادہ ہے. تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی میں نے ہاتھ لگایا تو واقعی جو ہے جسم بہت زیادہ بخار پہ پھول کر. طائف کے پہاڑ پر آپ کے ساتھ کیا بیتی تصور کریں ذرا, کن کے ساتھ وجہ کائنات ہیں جن کے تعلق سے اللہ نے اعلان فرما دیا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمانا نہ ہوتا تو زمین و آسمان کو پیدا ہی نہ کرتا. بزرگ ترین ہستی, مقرب ترین ہستی, یعنی کتنے پتھر پڑے کہ خون بہا, تھوڑا نہیں بہا, سر سے چلا بہتے بہتے جوتوں کے اندر, کتنا بہا ہو. پھر احد کے میدان میں کیا ہوا, دندان مبارک شہید ہوئی, خوف کی کڑیاں کھب گئی. آپ کے صاحبزادے ابراہیم علیہ السلام نے آپ کے ہاتھوں میں جان دے دی, سبا ہوا نہیں ہوا, سب آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے حیران ہو کے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی روتے ہیں؟ توقع نہیں تھی, امید نہیں تھی. آپ نے سنا ہاں یہ اللہ کا راہ میں اللہ دل کر رکھا, شفقت پدری, بچہ جدا ہو گیا, بیٹا جدا ہو گیا, کم تو ہوگا. پھر فرما بھی دیا آنکھ سے آنسو دل غمگین مگر اس کی رضا پر آتی. صدمہ تو ہوا, اسی طریقے سے اللہ والوں پر بھی مصائب آتے ہیں, بلائیں آتی ہیں, تکالیف آتی ہیں, عام انسان کو بھی آتی ہیں. فرق کیا ہے اس کو بتانے کہ اللہ والوں پر آتی ہیں ان کے مراتب بلند کرنے کے لیے, ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے, اور جو عام پر آتی ہیں ان کے سزا دینے کے لیے. جس کو بیمار تو اپنے زمانے کے لوگ جو سامنے ہیں آپ کے, ان کے حالات پر نظر رکھ کے فرما رہے ہیں کہ اس زمانے میں بجز خاص خاص افراد کے, کوئی خاص خاص, جو شخص بھی بلا میں مبتلا ہے اس کے لیے عذاب ہے, نعمت نہیں. نعمت کس کے لیے؟ جس کے گناہ جھڑ جائیں. اس تکلیف میں, اس بلا میں مبتلا ہونے کے بعد وہ جو توبہ کرتا ہے, رجوع کرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں, اور گناہ نہیں ہے تو اس کے درجات میں نعمت ہو گئے, جیسے اللہ والوں کے لیے نعمت ہے. تو یہ فرما رہے ہیں کہ بجز خاص خاص جو بھی مبتلا ہوتا ہے اس کے لیے عذاب ہے, نعمت نہیں, گناہوں کی سزا ہے, زیادتی درجات و کرامت نہیں ہے، البتہ اہل اللہ جو مبتلا ہوتے ہیں اس لیے کہ ان کے مراتب بلند ہو ان کے بادشاہ کے نزدیک، کیوں اس کے ساتھ سفر کرتے ہیں، وہ گلہ شکوا نہیں کرتے، تکلیف کی شدت میں میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کراہ لینا یہ صبر کے خلاف نہیں ہے۔ حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر قرور سے منور فرمائے، فرماتے ہیں شدت تکلیف سے کراہ لینا یہ عین عبدیت کی علامت ہے کہ اللہ میں تو بنتا ہوں، تکلیف تو ہو رہی ہے، درد تو ہو رہی ہے، وہ نہیں گلا شکوا نہیں کرتے۔ حاجی صاحب حاجی امداد اللہ مہاجن مکی رحمۃ اللہ علیہ کو ہلکی سی سر درد ہوتی ہائے ہائے خوب کرتے تھے، عجیب لکھا کسی نے مشاہدہ کیا، کوئی بھی بیماری آتی ہلکی سر درد کیا کرتے ہائے ہائے خوب کرتے۔ اور مولانا قاسم ننوتی رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے خلیفہ آپ کے مریض، بڑی سے بڑی بیماری پر بھی چہرے پر کوئی شکن نہیں، کوئی کراہ نہیں، کوئی آہ نہیں، سکون۔ ایک صاحب جو دونوں کے جانے والے تھے ان کو تعجب ہوا کہ شیخ کا یہ حال کہ چھوٹی سی تکلیف پر بڑی ہائے ہائے، اور مریض کا یہ حال کہ بڑی سے بڑی تکلیف پر بھی کوئی کراہ نہیں، کوئی آہ نہیں۔ تو دونوں سے علیحدگی پوچھا، حاجی صاحب سے پوچھا تو حاجی صاحب فرمایا کہ بھائی مجھے پتا ہے اللہ کی طرف سے آئی ہے اور یہ بڑھے گی، میں اس بچے کی طرح جب باپ مارنے لگے تو ہائے ماں، تاکہ باپ کا شفقت پدری سے ہاتھ ہلکا ہو جائے۔ تو میں پہلے چیخ پڑتا ہوں کیونکہ مجھ میں سہار رہی ہے، تو بھائی ہے خوب کرتا ہوں تاکہ ہاتھ کیا ہو جائے، یہ بھی کمال تعلق کی بات ہے، یہ ذوق کی چیزیں ہیں۔ عام آدمی تو اعتراض چڑھ دے گا دیکھو جی بھی سب رہے گی، وہ اندر کا ایسا تعلق اس بنا پر، یہ لاڈ کی بات ہے، ناز کی بات ہے کہ پہلے چلا پڑھتا ہوں کہ آگے۔ اور ان سے پوچھا مولانا قاسم نوتی رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے فرمایا بھائی اکثر زمانہ صحت اور عافیت میں گزرتا ہے، اگر آدمی غور کر لے تو زیادہ ہمارا جو زمانہ ہے کس میں گزرتا ہے، صحت میں، عافیت۔ یہ گھڑیاں کتنی آتی ہیں، تھوڑی تھوڑی سی، کیوں جی؟ اگر آدمی موازنہ کر لے تو یہ تھوڑی تھوڑی گھڑی۔ تو ہمارے مجھے شرم آتی ہے کہ اکثر زمانہ اللہ نے صحت تو آپ کی رکھا اور تھوڑی سی دیر کے لیے آئی ہے تو میں اس میں کیوں، یہ بھی کمال تعلق ہے۔ اس لیے یہ نہیں ہے کہ کوئی اللہ والا تکلیف میں چلا رہا ہے ہائے ہائے کر رہا ہے تو یہ بے صبری نہیں ہے، بے صبری یہ ہے کہ اللہ سے گلے اشکی کوئی، جو عوام کرتے ہیں، جو ہم کرتے ہیں ہمارے ہاں، جو جی میرے لیے بیماری رکھی ہے بس میں ہی اس کے لیے ہوں۔ تو یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ والے جو ہیں ان کے مراتب ان کے بادشاہ بلند ہوتے ہیں ان بلاؤں سے، مصائب سے، کیوں کہ اس کے ساتھ صبر کرتے ہیں اور وہ اسی کی داد کے طالب ہیں، وہ اسی کی ذات کے۔ اللہ ہمیں بھی سچی طلب عطا فرما دے، کہنا بڑا آسان ہے، میں نے پڑھا آپ نے سن لیا، ہمارا نفس سر کہہ دے گا کہ میں بھی طالب ہوں، میں بھی طالب ہوں، کس کا؟ اللہ کا۔ ابھی امتحان لے لو، ابھی پتہ چل جائے، اپنے اندر میں جھانکیں اور اپنا امتحان خود لے لیں کہ میں اس کا سچا طالب ہوں۔ ابھی اسرائیل علیہ السلام آ جاتے ہیں، آؤ جی بلا رہے ہیں، ابھی آ جائیں، اب اندر میں جھانکے ہم جی. اگر تو سچی طلب ہے پھر تو خوشی ہے، پھر اندر میں کیا ہوگی؟ اگر خوشی ہے تو بھائی مبارک ہو، اور اگر نہیں ہے تو پھر طلب سچی نہیں. اللہ سے مانگے اللہ میں شوق لگاتے ہیں. اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت کے لیے دعا مانگی، آپ کو ضرورت نہیں تھی جی، ہماری تربیت کے لیے دعا مانگی ہے اللہ مرزقنی شوق لقاءک، اے اللہ اپنی ملاقات کا شوق عطا فرما. اللہ سے مانگنے کی چیز ہے. ابھی میں نے پہلے عرض کیا نا کہ معرفت کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ محبت. ہمیں معرفت حاصل نہیں ہے، اللہ کو پہچانا نہیں ہے، جانا نہیں ہے، اس لیے ملاقات کا شوق نہیں ہے جی. جس نے پہچان لیا اس کا شوق لگ گیا، اس کا شوق لگ گیا، اور آثار جیسے آتے ہیں تو اس کی خوشی بڑھتی ہے. اس کی خوشی اس جمعے تو کچھ واقعہ سنائے ہمارے مفتی صاحب نے شاخ والوں کی کہ موت کے آثار ہیں خوشی کا عجیب عالم. سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ آثار آگے ظاہر ہو گئے کہ وقت آ گیا ہے، کتنی خوشی کو جذبات. بیوی پریشان ہو گئی، واہ حزن حزن، پریشان ہوگی نا خام، وہ اپنی جگہ پر، وہ ایک طبعی محبت ہے، وہ اس میں ہے کہ میرا میاں مجھ سے رہا ہے اور آپ کیا کہہ رہے ہیں خوشی کے ساتھ. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی، دوستوں سے ملیں گے. اللہ ہمیں بھی شوق لگا دیا. آج مادیت نے ہمارے دل و دماغ پر ایسا غلبہ کر لیا کہ ہماری سوچ اس دیوار کے باہر جا ہی نہیں رہی، ہم اس لیے کسی گروندے میں گر گئے. اللہ رحم فرمائے، غور کر لو اپنے آپ کو، اپنا فیصلہ خود ہی کر لیں. اس دیوار کے پار یعنی موت کی جو پردہ ہی ہے، یہ برزخ جس کو کہا گیا ہے یہ ایک پردہ ہے، کہیں اور نہیں جانا، یہی ہے پردہ. ابھی قبر کو کھودیں گے میں کچھ نظر نہیں آئے گا، کیوں؟ برزخ پردہ ہے جی، ہمیں نظر نہیں آئے گا. اللہ نے اجل رکھے، اس کی حکمت ہے. اسی لیے بات جو ہے اس کا انکار ہی کر دیتے ہیں، قبر میں عذاب نہیں، کچھ نہیں، قبر میں کچھ نہیں ہے، وہ پڑھتا ہے اللہ نے رکھے، اس کی حکمت ہے. جس کے لیے چاہے چاہے کھول بھی دیتے ہیں اللہ، کبھی کبھی قدرت دکھا بھی دیتے ہیں، لیکن شاد ہے نادر، نادر کل معلوم نہ ہونے کے برابر، لیکن کھول دیتے واقعی آگے. ہمیں نظر نہیں آ رہا لیکن ہے، کیوں؟ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے گئے. ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ ہماری نگاہ غلط دیکھ سکتی ہے، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اکثر سے نکلی بات غلط نہیں. ایمان والا مزے میں ہے، اس سے زیادہ مزے میں ہے، یہ بات ہے، اس سے زیادہ حیث میں ہے. یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں، کچھ بھی نہیں. اللہ اس کا شوق لے رہا ہے، یہ حالت نہ جو ہو رہی پھر اس کی لگ جائے. کبھی کبھی اللہ کسی کو جھلکی دکھا دیتے ہیں، تو بات طلب کی ہو رہی تھی، حضرت ذکر فرما رہے ہیں اس کا کہ وہ اللہ والے جو مبتلا ہوتے ہیں اس لیے کہ ان کے مرتبے بلند ہو ان کے بادشاہ کے نزدیک. ایک واقعہ لکھا ہے کہ دو شخصوں کے انتقال کا وقت آیا، ایک اللہ کا فرما بردار مطیع، ایک اللہ کا نافرمان باغی. جو باغی تھا نافرمان تھا، مرنے کے قریب اس کو مچھلی کے کھانے کی خواہش ہوئی، مچھلی وہاں ہے، فرشتے کو حکم ہوا کہ پہنچاؤ، پہنچائی گئی، کھائی اور اس کی روح قبض کر دی. افو مرض کا عمر. اور جو اللہ کا مطیع فرما بردار، اس کو پیاس لگی، قریب پڑا ہوا پانی، گلاس جو بھی برتن، ہاتھ بڑھایا، حکم ہوا فرشتے کو توڑ دو. اور شدت پیاس نس کی روح. جی اب ہم جیسے تو فوراً اعتراض جڑ دیں گے کہ جو باغی نافرمان ہے اس کی آخری خواہش دنیا کی پوری کر دی گئی، اور فرما بردار کی آخری خواہش پوری نہیں ہوئی. تو دونوں فرشتوں کو بھی تعجب ہوا جن کی ڈیوٹی لگی تھی. اللہ سے پوچھا گیا تو بتایا گیا کہ میرا نظام ہے، ایک دستور بنا دیا میں نے کہ جو اطاعت کرے گا اس کا بدلہ اس کو دوں گا، جو نافرمانی کرے گا اس کا بدلہ بھی اس کو دوں گا. تو جو میرے مطیع ہیں فرما بردار ہیں، چھوٹی موٹی غلطیاں ان سے بھی ہوتی رہتی ہیں، اس کا بدلہ دنیا میں چکا دیتا ہوں. کوئی تکلیف دے دی، کوئی بیماری دے دی کوئی. اور جو میرے باغی نافرمان ہیں، کچھ نہ کچھ خیر کے کام اچھے کام وہ کرتے رہتے ہیں لیکن ہیں باغی، تو دنیا میں دے کے ان کو برابر کر دیتا ہوں. تو یہ جو میرا باغی نافرمان تھا، اس کی دنیا کے جتنے اچھے کام تھے اس کے بدلے دنیا میں دے چکا، ایک باقی تھا مچھلی کھلا کے اس کو بھی بات کر دیا، اب بالکل باغی ہو گیا ہے سزا کے لیے. اور یہ جو فرما بردار مطیع تھا، اس کی چھوٹی موٹی غلطیاں کی ساری صفائی ہو چکی تھی، ایک باقی تھی چھوٹی سی. تو شدت پیاس کے اندر اس کی روح خبر کر کے اس کو بھی برابر کر دی، اب خالص میرے پاس آ رہے کام میرے. جی یہی معاملہ چپ جائے اچھا ہے، وہاں کی سزا آسان نہیں ہے. جی یہی سال برابر ہو جائے, اس لیے فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ والے جو ہے یہ چونکہ اللہ کی ذات کے طالب ہوتے ہیں اس کے لیے صبر کرتے ہیں, اس لیے ان کے لیے جو بلا آتی ہے مبتلا ہوتے ہیں تو ان کی ذاتی درجات کے لیے ہوتے ہیں, ان کے لیے کرامت ہوتی ہے, لیکن دوسروں کے لیے نہیں ہے. کیوں؟ کہ اللہ کی ذات کے طالب ہے, اللہ کو چاہتے ہیں. اور جب ان کے لیے یہ تمام ہو جاتا ہے تو ان کی بادشاہت پوری ہو جاتی ہے. اور یہ تمام نہیں ہوتا تو ان کو یقین ہوتا کہ ہلاکت میں ہے. اے میرے اللہ تباہ نہ کیجیے, ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں تیرے قرب کا اور تیرے دیدار کا دنیا اور آخر دونوں میں. جی کون دعا کر رہے ہیں؟ جی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, اللہ سے سوال کر. کیا اللہ تباہ نہ کیجیے, اللہ کے جو انعامات ہیں یہ استحقاق نہیں ہے, حق نہیں ہمارا کہ ہم کہیں ہمارا حق ہے. یعنی اللہ نے بہت کچھ عطا فرمایا لیکن پھر بھی خائف ہیں, ڈر رہے ہیں ہم سے, اسے سوال کر رہے ہیں کہ ہمیں تباہ نہ کیجیے. کیونکہ تباہی کیا ہے؟ پہلے ذکر آ گیا کہ اس کی طلب سے نہ ہٹیں, یہ بلائیں ہٹائیں نہ, یہ ازمائشیں ہٹائیں نہ, یہ اور جمائیں. تو جس پر اللہ کا فضل ہوتا رحم ہوتا وہی جمتا ہے. یہ اللہ والے جو ہے چونکہ انہوں نے ایک تربیت حاصل کی ہوتی ہے اور محنت کی ہوتی ہے, نفسوں کو مغلوب کیا ہوتا ہے, نفسانیت کو انہوں نے مغلوب کیا ہوتا ہے, ان کے اندر وہ استعداد ہوتی ہے, وہ قوت آتی ہے کہ اللہ کے عذاب میں بڑھتے رہتے ہیں بڑھتے رہتے ہیں بڑھتے رہتے ہیں پھر بھی ڈرتے ہیں. یہاں کے ان کی بادشاہت پوری ہو جاتی ہے. پہلے آگے نا یہ لوگ بادشاہ ہیں, اصل بادشاہ یہی لوگ ہیں. دنیا کے بادشاہ ان کی بادشاہت یعنی ان کا اختیار اتنا جتنا اللہ ان کو اختیار دیتے ہیں. اگر کوئی کمی آئے تو ان کو ڈر لگتا ہے کہ ہلاکت میں نہ چلی جائے, اس لیے اللہ سوال کرتے ہیں کہ اے میرے اللہ تباہ نہ کیجیے, اور تجھ سے سوال کرتے ہیں تیرے قرب کا, کہ تیرے قریب ہی رہیں. اور قرب جو ہے میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا کہ اللہ سے دور کوئی نہیں ہے, کوئی دور ہو سکتا ہے؟ اس ہمارے میں تمہاری شاہ رخ سے بھی زیادہ قریب ہوں, سب سے نزدیک ترین جگہ میری کیا ہے؟ شہرت. میں اس سے بھی قریب ہوں, کائنات کا کوئی ذرہ اللہ سے دور نہیں ہے, اس کی قدرت سے بہت نہیں ہے, اس کے علم سے بہت نہیں ہے. یہاں قرب سے مراد اس کی رضا کے قریب ہونا ہے, اس کی خوشنودی کے قریب ہونا ہے, ورنہ دور کوئی نہیں ہے. جس کو ہمارے حضرت سماتے تھے, ایک قرب وجوبی ہے جو ہر ذات کے ساتھ ہر ذرے کے ساتھ ہے, ایک قرب امکانی ہے یہ ہے عمل کے ساتھ. خوشنودی یہ ہوگی اس کی رضا جو ملے گی اس کی اطاعت سے ملے گی, نافرمانی سے نہیں ملے گی. افسر کے خلاف چل کے افسر کے قریب ہوگا, حاکم کے خلاف چل کے حاکم کے قریب ہوگا؟ کبھی نہیں ہوگا. تو اللہ کا قرب کس میں ملے گا؟ شریعت مطہرہ پر چل کر یعنی جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نازل ہوئی، ہمیں بھی طریقہ بتا دیا کہ میرے قریب آنا ہے، یعنی میری خوشنودی کو حاصل کرنا ہے، میرے رضا کو حاصل کرنا ہے، یہ شریعت سے بتا دیا. تو یہ اللہ والے جو ہیں اللہ سے سوال کرتے ہیں کیا قرب کا، یعنی ہم قریب ہی رہیں، یعنی اس کی اطاعت پر ہی رہیں، اس کی نافرمانی سے دور رہیں، اس کی ناراضگی سے دور رہیں. اس لیے وہ ہر اس عمل کی کوشش کرتا ہے جو اس کی خوشنودی کو ایک اور قریب کر دے، رضا کے اور قریب کر دے. اس لیے اللہ والوں کے واقعات سے ہم جو پڑھتے ہیں تو بعض اوقات اپنے پر قیاس کر لیتے ہیں کہ انہوں نے عبادت کیسے کر لی. اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کا جو مشہور ہے کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، یہ حقیقت ہے، واقعہ ہے. جی آج تو اعتراض کا زمانہ ہے نا، ہم اپنے پر کیا کریں گے. لیکن واقعہ ہے کہ اس زمانے میں ایک نے نہیں کتنوں نے اس کو دیکھا اور نقل کی. اب یہ انہوں نے کیسے اس پر قدرت حاصل کر لی، یہ شوق لگ گیا، وہ اس کے قرب کا شوق جو لگا اور اس کی لذت، اللہ کرے ہمارے دلوں کا بھی حاصل بیدار ہو جائے. اصل میں ہم تو چند لذتوں کو جانتے ہیں، مادی لذتوں کو، روحانی لذتوں سے ہمیں نا آشنائی ہے. وہ جو دل کا حادثہ بیدار ہوتا ہے تو وہ جو لذت ہے، وہ جو مزہ ہے، اس کے سامنے دنیا کے سارے مزے کیا ایج ہیں. جب تک وہ بیدار نہیں ہوتا سمجھ میں نہیں آتی بات، وہ ہمارے میں ہے نہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں جی کیسے ہو سکتا ہے. اگر آج آپ کو کوئی کہے کہ 40 سال اس نے نائٹ شفٹ دی کسی کو، سمجھ میں آ جائے گی بات ہی نہیں، آج کل آ جائے گی سمجھ میں کہ اس کی نوکری ایسی لگ گئی تھی شفٹ راتی کی ڈیوٹی ہے، آ جائے گی سمجھ میں. ساری رات 40 سال عبادت کی تو کہتے نہیں نہیں جی یہ کیسے ہو سکتا. میں ایسے بندوں کو اچھی طرح جانتا ہوں جو سفارش سے رات کی ڈیوٹی لگواتے ہیں جی، حالانکہ رات کا جاگنا آسان نہیں ہے. کیوں؟ کہ اس میں پیسے زیادہ ملتے ہیں. تین دفعہ کیا کر دی رات میں ہمارے شفٹوں میں، جب کسی کو بھی بہت عرصہ شفٹ کر لیا ہے، ڈسٹرب رہتے ہو، رات کا جاگنا پڑتا ہے، تم دن میں آ جاؤ، کو لڑتا تھا کہ دن خرچ نہیں کر رہے کیونکہ پیسے زیادہ ملتے تھے، ریاض زیادہ ملتے تھے، سال زندگی گزار جائیں گے تو ہمیں تعجب نہیں ہوگا. لیکن کسی بزرگ کے تعلق سے سن کر ایک دم ہمیں جی کیسے جی؟ اپنے اپنے ذوق کی بات ہے، یہ مادی مزے کے لیے جاگے ہے، روحانی مزے کے لیے جاگے، بات اتنی سی. انہوں نے جو اپنی ترکیب دے دی اوقات کی، انہوں نے بھی ترکیب وقت دے لی. آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، یہ نہیں تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ رات بھر جاگے دن میں سوتے رہے، یہ نہیں تھا. اپنے وقت کے فقیر تھے اور امام تھے، ایک مستقل کام تھا آپ کا، شاگرد آتے تھے، پڑھاتے تھے، مسائل بتاتے تھے، پھر تاجر بھی تھے، بہت بڑے تاجر تھے اس زمانے کے، صنعت کار تھے، کپڑے کی خاص ایک قسم آپ ہی کیا بنتی تھی، نظام تھا پورا، اس کو بھی نہ سنبھال رہے تھے. اللہ نے اتنا نوازا تھا، ایک بزرگ غانبر سفیان پوری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت بڑی رقم پیش کی ہدیہ، خلافِ معمول بہت بڑی انہوں نے ہدیہ، میں نے کہا اتنا سارا، کہتے ہیں تھوڑا سا تھا، اللہ نے بڑھا دیا، قافلہ جا رہا تھا میرا، تجارتی، تو تھوڑے سے پیسے آپ کی نیت سے میں نے اس میں ڈال دیے، نفع اتنا ہو گیا جتنا ہی آپ، یعنی یہ بھی نہیں کہ مطلب بالکل بیٹھے ہوئے کام ہو رہا ہے، ماشاء اللہ مینج کر رہے تھے اس کو، ایسا انہوں نے اس کو مینج کیا ہوا تھا کہ اس وقت اہل بیت کی خدمت خفیہ خوب کی، بس اسی پر آپ کو زہر دیا گیا، شہید اہل بیت کہلاتی ہے، کیونکہ اس وقت سے حکمران پسند نہیں کرتے تھے، اور یہ جو ہے لگی ہوئی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو دن کی مشغولی اپنی جگہ، ہاں ظہر کی نماز کے بعد جو لکھا ہے کہ ظہر کی نماز کے بعد اپنے بشری تقاضوں کے لیے گھر تشریف لے جاتے تھے، اب سب کچھ آ گیا اس میں کہ جی اب اللہ سے برکت دے دیتے تھے، ظہر کے بعد بشری تقاضوں کے لیے گھر اسی میں نمبر کر دیتے، سب چیزیں ہوتی اس میں جو ہمارے ذہنوں میں خلجان، ہم نہیں کر پاتے کیونکہ ہم پہلی بات تو یہ کہ ہمیں ہمارے اوپر تو مادی غلبہ ہے، مادی لذتوں کا غلبہ ہے، اللہ سے مانگے اللہ ہمارے دل کے ہاتھ سے کوئی بیدار ہمارے، تو ایسی بات نہیں ہے، یعنی اس لیے جو طلب سچی طلب ہے جس کا یہاں اظہار کیا جا رہا ہے وہ اللہ کی ذات کے طالب ہے، اور اللہ سے سوال کیا کر رہے ہیں کہ ہم تجھ سے سوال کر تیرے قرب کا اور تیرے دیدار کا، دنیا اور آخر دونوں میں، کہ دنیا میں تجھ کو اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھیں اور آخرت میں سر کی آنکھوں سے، کیونکہ دنیا میں اللہ کا دیدار ان سر کی آنکھوں سے نہیں ہو سکتا، یہ بات اپنی جگہ قرآن نے اس کا اعلان کر دیا ہے کہ یہ آنکھیں اللہ کا دیدار دنیا میں نہیں کر سکتی، ہاں دل کی آنکھوں سے ہو سکتا، ہم ان آنکھوں کو جانتے ہیں، یہ آنکھیں ہماری بند ہیں، لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، کیا فرماتے ہیں یہ آنکھیں ابھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہوتے جو سینوں کے اندر ہیں، اس لیے کیا فرما رہے ہیں کہ تیرے قرب کا سوال کرتے ہیں تجھ سے تیرے دیدار کا، کہ دنیا میں بھی آخرت، دنیا میں ہم دیکھیں تجھے دیدار کریں کس سے، دل کی آنکھوں سے، اور آخرت میں دیدار کریں ہم اپنے سر کی آنکھوں سے، کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج اس کا مفہوم ہے کہ اللہ کا دیدار کرو گے ان آنکھوں سے کرو گے، ایسے کرو گے جیسے یہاں اس وقت دنیا میں چاند کا دیدار کر لیتے ہیں، چاند کو دیکھنے میں کسی کو دقت ہوتی ہے، لاکھ بندے اکٹھے ہو گئے ہیں، کروڑ بندے اکٹھے ہو گئے، چاند کو دیکھ دقت ہوگی کسی کو، ایسے فرما دیا کہ جیسے چاند کو دیکھ لیتے ہو تو آخرت میں اللہ کا دیدار ایسے کر دو، لیکن اللہ والوں کو جن کے دل کے اندر کی آنکھیں کھل جاتی یہاں بھی اللہ کرا دیتے ہیں، اس لیے اس کو اللہ سے مانگ رہے ہیں، اگر سمجھتے صاحبو اللہ کی رحمت اور کشائش سے مایوس مت ہو، وہ قریب ہے، نومید مت ہو، کیوں کہ سامنے تو اللہ ہے، اور کیا عجب ہے کہ اللہ اس کے بعد کوئی صورت پیدا فرما دے، اللہ والے مایوسی سے نکالتے ہیں، بندہ کہتا ہے جی میں تو بس کیا کروں، میرے لیے تو ممکن ہی نہیں ہے، جی میں حوصلہ دے رہے ہیں، تسلی دے رہے ہیں، صاحبو اللہ کی رحمت اور کشائش سے مایوس مت ہو، وہ قریب ہے، نومید مت ہو، کیوں کہ سانے تو اللہ ہے، بنانے والا تو وہ ہے، کیا عجب ہے کہ اللہ اس کے وقت صورت پیدا فرما دے، بلا سے بھاگے مت، وہ بلا جو صبر کے ساتھ ہو ہر قسم کی بھلائی کی بنیاد ہے، جو بھی پریشانی مصیبت بلا آئے گی کیا فرما رہے ہیں، وہ ہر بھلائی کی بنیاد ہے، نبوت کی، رسالت کی، ولایت کی، معرفت کی، محبت کی، سب کی بنیاد بنا رہی ہے اگر صبر کے ساتھ ہے. بس جب تو نے بلا پر صبر نہ کیا تو یہ بنیاد ہی نہیں رہی، اور بنیاد کے بغیر تعمیر کی پیداری ہی نہیں ہے. کیا تو نے کوئی تعمیر بلند زمین کی کوڑی پر بھی دیکھی ہے؟ کوڑے کے ڈھیر پر بھی دیکھی کوئی تعمیر بنی ہو؟ عجیب عجیب تصویر دے رہے. کوڑے کے ڈھیر پر تعمیر ہو سکتی ہے؟ پہلے بنیاد ہی بنے گی نا. یعنی ہم کوڑے پر چاہ رہے ہیں تعمیر ہو جائے، یعنی ہمارا کوڑا کوڑا کچرا. پہلے بنیاد بنے گی جس پر فرما کے صبر کرے. بس تو جو بلا راستوں سے بھاگتا ہے تو بس اس لیے کہ تجھے معرفت اور ولایت اور قرب الہی کی حاجت نہیں. اللہ ہمیں بھی سمجھ عطا فرما دے، ہمیں بھی معرفت کی، ولایت کی اور قرب الہی کی کچھ حاجت نہیں. سمجھتے صبر کر اور عمل کر، صبر کر اور عمل کرتا رہا یہاں تک کہ تو اپنے قلب اور اپنے باطن، اپنی روح سے حق تعالی قرب کے دروازے سے چلنے لگے. راستہ بتا دیے، اس کے قرب کو حاصل کرنا ہے، اس کے قریب ہونا ہے تو صبر کر، یعنی ناگواریوں پر صبر کر، مسائل پر صبر کر، اللہ کے لیے برداشت کر ان کو، اور عمل کرتا رہے یہاں تک کہ تو اپنے قلب اور اپنے باطن، اپنی روح سے حق تعالیٰ کے قرب کے دروازے پہ چلنے لگے. علماء اور اولیاء اور ابدال وارث ہیں انبیاء علیہ السلام کے، انبیاء سوداگر ہیں اور یہ لوگ ان کے پیش دست آواز دینے والے ہیں. بندہ مومن اللہ کے سوا نہ کسی سے ڈرتا ہے نہ کسی سے توقع رکھتا ہے، اس کے قلب اور باطن میں ایک خاص قوت عطا کر دی گئی ہے. اللہ ہمیں بھی عطا فرما دے. تو یہ ہے تربیت جی، اور یہ ہے تصوف، اور یہ ہے صوفی. یہ اس لیے بار بار عرض کر رہا ہوں کہ آج تصوف پر حجاب آ گیا، ہم نے خود ہی تصوف کو اپنے طور پر پتہ نہیں کیا سمجھ رکھا ہے. چھوٹے کھلاڑی صوفی صاحب، صوفی صاحب اور صوفی صاحب کو دیکھ کے جو صوفی ایسے ہوتے ہیں، یہ ہے صوفی، یہ ہے تربیت، یہ ہے تصفیہ، یہ ہے تزکیہ. یعنی جو مجمع آپ کے پاس اس وقت 545 ہجری میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو یہ اس کی ستائی ہو رہی ہے، ان کو سمجھا رہے ہیں، یہ بنیاد بنائی جا رہی ہے، یہ سمجھایا جا رہا ہے، یہ صفات لانی ہے، یہ محنت کرنی ہے، یہ کوشش کرنی ہے. اس زمانے میں بعض مسلکوں سے بعض صوفیہ نے صوف کا لباس پہنا، اونی لباس، تو کچھ لوگوں نے صوفیوں کی نقل میں صوفیوں کا لباس پہن کے صوفی کہنے لگے. تب فرماتے ہیں کہ صوف سے صوفی نہیں بنے گا، کہ صوف پہن لیا صوفی بن جائے، یعنی صوفیوں کی حیات نہیں، یہ صفات. یہ جو بار بار سمجھا رہے ہیں کہ یہ صفات لاؤ، یہ ہمت کرو، کوشش کرو، عمل کرو اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ ہمیں بھی شوق لگا دے. تو انشاءاللہ بھی ہم ذکر کی مشق کرتے ہیں جس کے لیے جمع ہوتے ہیں، یہ بھی ایک طریقہ ہے اللہ کے تقرب کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے دل کے اندر اس استعداد کو حاصل کرنے کے لیے. کہ ہمارے یہاں چونکہ ذکر قلبی کی، ذکر خفی کی مشق کی جاتی ہے، جس کا مستقل حکم بھی ہے، وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً ودون الجحر من القول بالغدوب والآصال ولا تكن من الغافلين. فرمایا جا رہا ہے اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کرو، یعنی دل کے اندر عاجزی کے ساتھ اور پکارے بغیر، یعنی چپ کے چپ کے. اور صبح بھی یاد کرو شام بھی یاد کرو کثرت سے یاد کرو غافلین میں سے ہو تو دل کو اخلاص سے بہرنے کا قرآن ایک آج یہ بھی بتا رہا ہے کہ دل میں چپکے چپکے کثرت سے اللہ کی یاد بتا. کیونکہ اللہ فرماتے فذکرونی اذکرکم، جب تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا. ہمارا یاد کرنا جو ہے وہ اللہ کے نام کے ساتھ ہے، کیونکہ فرما رہے وذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، کہ رب کو اس کے اسم سے یاد کرو تبتل کے ساتھ. یعنی یہ جو اپنے اندر ہم غفلت سے بیداری چاہتے ہیں اس کا علاج بتایا ہے کہ اللہ کے نام کو دل میں رچا لیں بسا لیں، یعنی تنہائی میں اس کی مشق کریں اور کثرت کے ساتھ کریں. یعنی جو اپنے اندر ایک روحانیت حاصل کرنا چاہتے ہیں، ایک قوت حاصل کرنا چاہتے ہیں جو ہمیں ہمت بڑھائے اللہ کی ہر عطا کی اور ہر نافرمانی کو چھوڑنے کے لیے، اس کے لیے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ تنہائی میں بیٹھ کر ہم اس کی مشق کریں دل کے اندر اللہ کے نام کی. اس سے دل ذکر سے مذکور کی طرف، اسم سے مسمع کی طرف لگ جائے گا. یہ تصور کا ذکر ہے، یہ تصور سے دل پر لفظ اللہ لکھیں جو رنگ جس کو اچھا لگے، اور تصور سے دل میں تکرار کریں اللہ 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 اللہ. یہ تکرار اتنی کرنی کہ جس کو یاد کر رہے، جس کا نام لے رہے، جس کو پکار رہے، اس کا دھیان خیال ہمارے دل و دماغ میں رگ رگ ریشے میں ایسے سما جائے کہ تنہائیوں کے اندر بھی ہمیں حرام کاموں سے روک دے. اسی سے دل میں شفافت آئے گی، لطافت آئے گی، پاکیزگی آئے گی، روحانی غذا ملے گی. یعنی ہم جو اللہ کو یاد کریں گے اس کے نام کے ساتھ اور اللہ پاک ہمیں یاد فرمائیں گے تو اللہ پاک کی رحمت کی نظر ہمارے دل پر پڑے گی، دل میں نورانیت آئے گی، دل کو روحانی ٹونک ملے گا، دل میں ہمت بڑھے گی ہر اطاعت کے کرنے کی، ہر نافرمانی کے چھوڑنے کی. تو اللہ سے مانگے، جس سے مقصود ہے دل میں شفافت، لطافت، پاکیزگی اور قوت اللہ ہمیں عطا فرما دے. اب تھوڑی دیر کی اس کی مشق کر لیں، یعنی تصور کی آنکھ سے دل میں دیکھیں لفظ کیا اللہ، اور تصور کی زبان سے محبت سے دل میں تکرار کریں اللہ 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 اللہ. ابھی تو یہاں مشق کریں گے ہم، یہاں تو جمع مشق کے لیے ہو رہے ہیں، یعنی سیکھنے کے لیے، ترغیب کے لیے، لیکن ہمارا اپنا ذکر تبتل کے ساتھ ہے کہ تنہائی میں کچھ وقت مقرر کر کے بیٹھ کے اس کی مشق کریں. اللہ ہمارے لیے آسان فرما دے اور اللہ ہمیں اس کا شوق لگا دے. اب تھوڑی دیر مشق کر لیں.
مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة. يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، يا راحم المساكين، يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأن كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وبك المستغاث وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا على حبك. اللهم طهر قلوبنا عن النفاق، اللهم طهر قلوبنا عن النفاق، اللهم طهر قلوبنا عن غيرك، ونور قلوبنا بنور معرفة واليقين. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم إيماننا وسلم إسلامنا وثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك سعادة الدارين ونعوذ بك من شقاوة الدارين. اپنی اپنی جائز دلی حاجت اللہ سے مانگ لیجیے. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان عليك البلاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم. Thank you.